آج جو مضمون بیان کرنا ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ دنیاوی زندگی میں اس کے اوپر جو بھی آزمائش آتی ہے، مشکل اور پریشانی آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، ذہنی ہو یا معاشی لحاظ سے ہو، کوئی بھی آزمائش اور تکلیف جو پریشانی آئی ہے، ایک تو یہ کہ وہ عارضی ہے، دوسرے یہ کہ ہر پریشانی کے لیے اللہ پاک نے ازالے کا سامان رکھا ہے، اور اس دنیا کو اللہ پاک نے دار الامتحان بنایا ہے، آزمائش کا گھر بنایا ہے. تین چار آیات مبارکہ ہیں جو میں پہلے پیش کر دیتا ہوں، جس میں اللہ پاک نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ یہ اس دنیا اور دار فانی کو ہم نے دار الامتحان بنایا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ غم، پریشانی، تکلیف اور مصیبت انسانوں پر آتی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بلد کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. قسم اٹھائی اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی، حضرت آدم کی اور اولاد آدم کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اس کی زندگی مشقتوں پر مبنی ہے. از ابتدا تا انتہا، شروع سے لے کر آخر تک اس کی پوری زندگی مشقتوں پر مشتمل ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کبد، جو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کبد میں، تو کبد کا لفظی معنی ہے محنت اور مشقت. معنی یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اول عمر سے لے کر آخر تک محنتوں، مشقتوں اور آزمائشوں سے گزرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابتدائے حمل سے رحم مادر میں محبوس اور قید اور بند رہا، اور پھر انسان ولادت کی وقت کی محنت اور مشقت اور تکلیف کو جھیلتا ہے، پھر ماں کا دودھ پینے کا عمل ہے، پھر دودھ چھڑانے کی تکلیف ہے، اور پھر اپنے معاش اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی مشقتوں میں تو ایسا پڑتا ہے کہ جب سے وہ ہوش سنبھالتا ہے دنیا سے جانے تک، کسب معاش کے لیے، ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے بالکل وہ مشین کا پرزہ بنا ہوا ہوتا ہے. پہلے تعلیم ہے، پڑھائی ہے، ہنر کا حصول ہے، اور اس کے بعد پھر نوکری کی تلاش ہے، کہیں کاروبار کی آزمائشیں ہیں، مختلف مراحل سے گزرتا ہے، پھر شادی کی تیاریاں، شادی کے مراحل، اس کے بعد بال بچے، پھر بیوی، گھریلو ذمہ داریاں، پھر دسیوں قسم کی آزمائشیں، مشکلیں انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، اور پھر ہوتے ہوتے بڑھاپے تک جب پہنچتا ہے تو بڑھاپے کی تکلیفیں انسان کو جو لاحق ہوتی ہیں، بیماریاں، کمزوریاں، عوارض، اور پھر فرمایا کہ آخر میں موت، موت کے سخت مرحلے سے گزرتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انسان کے مشکل مراحل کو نمایاں کر کے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ پھر قبر کا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر حشر کا مرحلہ ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال کی جواب دہی، اور اس کے بعد پھر جزا اور سزا ہے. یہ پورا ایک مرحلہ ہے جو لمبے دورانیے پر مشتمل ہے، کہ انسان پیدائش سے لے کر جزا اور سزا کے فیصلوں کے آنے تک ہمیشہ وہ آزمائشوں کے دور سے مشقتوں کو جھیلتا ہوا، تکلیفوں کو سہتا ہوا زندگی کے اگلے مراحل میں بڑھتا جاتا ہے. یہ سب دور اس پر محنتوں ہی کے آتے ہیں، اور یہ محنت اور مشقت اگرچہ انسان کے ساتھ خاص نہیں، تمام جانور بھی اس میں شریک ہیں، مگر اس حال کو انسان کے لیے خاص اس لیے فرمایا کہ اول تو وہ سب جانوروں سے زیادہ شعور اور ادراک اور سمجھ اور عقل لگتا ہے، اور محنت کی تکلیف بھی انسان کے ادراک اور شعور اور عقل کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، زیادہ سمجھدار ہے، اس کی یادداشت تیز ہے، حساس ہے، اس کا ادراک شعور یہ عام جانوروں سے، عام مخلوق سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے تکلیف کا احساس بھی اس کو زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرے ہے کہ آخری اور سب سے بڑی محنت جو اس کو جھیلنی ہے، جس مرحلے سے اس کو گزرنا ہے، وہ ہے محشر میں دوبارہ زندہ ہو کر عمر بھر کے اپنے تمام اعمال کا اللہ کو حساب دینا ہے. اس لحاظ سے وہ دوسرے جانوروں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی جو انسان میں پائی جاتی ہے. تو انسان اس سخت آزمائش سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا پہنچے گا. حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اتنی مشقتیں نہیں جھیلتی جتنی انسان برداشت کرتا ہے، باوجود یہ کہ وہ جسم اور جسم میں اکثر جانوروں کی نسبت ضعیف اور کمزور ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ انسان کی دماغی قوت سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس کی تخصیص فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کر فرما دیا کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے. یہی مشقت انسان کی آزمائش ہے، اور اسی کے اندر اللہ پاک اس کو کامیاب اور ناکام بناتے ہیں. تو پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور دوسری آیت ہے جو سورہ دہر کی ہے، فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. چونکہ دنیا دار الامتحان بنائی ہے تو آزمائشوں سے اس کو گزرنا ہے، تو ماں اور باپ کے دونوں کے مادہ منویہ کے ملاپ سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کی پیدائش کی ہے. نبتلیہ، اس کو ہم آزمائیں گے، اس کا امتحان لیں گے. اور سورہ ملک کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. تو دنیا کو دار العمل بنایا، دار الامتحان بنایا، آزمائش کا گھر بنایا، اور اس میں پوری زندگی ہر روز ہر رات انسان کی آزمائش ہوتی ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے. کل جب قیامت کے بعد جو آخرت میں آنے والا مرحلہ ہے وہ ہے دار الجزا، بدلے کا دن. یہاں کی محنت کا وہاں پھر بدلہ ملے گا، اچھائی کا بدلہ بھی ملے گا، برائی کا بدلہ بھی ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رتی برابر ذرے برابر کسی نے خیر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی وہاں دیکھے گا اپنے سامنے، اور رتی برابر ذرے برابر کسی نے شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی وہاں اپنے سامنے پائے گا. تو تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، امتحان لے، کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. اور آگے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی حال ہم پر آیا ہے وہ ہمارا امتحان ہے، خوشی ہو، نعمت ہو، تو یہ حالت نعمت دینے والے کو پہچان کر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں ابھارتی ہے، اور خدا نخواستہ مصیبت اور آزمائش ہو تو اس میں صبر کرنے پر ہمیں آمادہ کرتی ہے. مصیبت دور کرنے والے کی مصیبت دور کرنے کے لیے جائز تدابیر کو اختیار کیا جانا اور ناجائز تدابیر سے بچنا، یہی انسان کا امتحان ہے. تو خوشی ملی، نعمت ملی، راحت اور آرام ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیش اور سکون اور فراوانیاں ملی، تو اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ بندہ شکر گزاری کرتا ہے یا اتراتا ہے. خدا نخواستہ مصیبت اور آزمائش اور سخت حالات آئے، اس وقت انسان کو جانچا جاتا ہے کہ یہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے یا شکوے شکایت کرتا ہے. چوتھی آیت جس میں اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو بری اور بھلی حالتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں، خیر بھی دیں گے، شر بھی دیں گے، اور اس کے بعد ہم تمہیں آزمائیں گے. ثم الینا ترجعون، اس آزمائش کے مرحلے سے، آزمائش کے دور سے گزر کر تم سب کے سب پلٹ کر واپس ہمارے ہی پاس آؤ گے. تو لوٹ کر پلٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے. تو یہ آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جس میں پہلی آیت میں بتا دیا کہ انسان مشقتوں کو سہنے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور نمبر دو آیت میں بتایا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو امتحان میں ڈالیں، تیسری آیت میں فرمایا کہ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اللہ پاک نے اسی لیے رکھا تھا کہ وہ دیکھیں کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور چوتھی آیت میں فرمایا کہ ہم تم کو بری اور بھلی حالتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں، پھر اس کے بعد تم سب کو پلٹ کر واپس ہمارے ہی پاس آنا ہے. اس آخری آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہم شر اور خیر دونوں کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتے ہیں. شر سے مراد ہر خلاف طبع چیز ہے، جیسے بیماری، رنج و غم، فقر و فاقہ، اور خیر سے اس کے بالمقابل ہر مرغوب طبع چیز ہے، جیسے صحت اور عافیت، خوشحالی اور راحت اور آرام، مالداری اور اسباب عیش وغیرہ. یہ ساری چیزیں شر اور خیر اللہ پاک نے اسی لیے رکھے ہیں کہ بندوں کو پھر وہ آزماتے ہیں. یہ دونوں طرح کی چیزیں اس دنیا میں انسان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں کہ شر یعنی خلاف طبع جتنے بھی چیزیں ہیں اس پر صبر کر کے اس کا حق ادا کرنا، اور خیر یعنی مرغوب خاطر تمام چیزوں پر شکر کر کے اس کا حق ادا کرنا. آزمائش یہ ہے کہ کون اس پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون نہیں رہتا. لہذا ہر مصیبت میں ان چاروں آیات کو انسان مد نظر رکھے کہ انسان دنیا میں آیا ہی اس کام کے لیے ہے کہ اس کو آزمایا جائے، امتحانی مرحلے سے گزر رہا ہے، کبھی کسی کی جان جاتی ہے، کبھی کسی کا مال جاتا ہے، کبھی جسمانی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی معاشی حالات آتے ہیں، کبھی اور کوئی ذہنی آزمائش آتی ہے، کوئی کوفت کے سامان ہوتے ہیں، کبھی رشتے نوتوں کے اندر الجھنیں آتی ہیں، آزمائش کے مرحلے سے انسان گزرتا رہتا ہے۔ دری دنیا کسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر جنت کے مزے نہیں لیتا الا ماشاءاللہ، الا کہ اگر وہ اللہ والا ہو۔ آگے آ رہا ہے کہ اللہ والے جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں وہ تو پھر بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن عام عمومی نظر سے جب دیکھا جائے تو دنی دنیا کسے بیغم نہ باشد، کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر بیغم دکھائی نہیں دیتا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم فکر لاحق ہوتی ہے۔ اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اگر دنیا میں کوئی بیغم دستیاب ہو بھی جائے تو وہ پھر انسان نہ ہوگا۔ اس لحاظ سے دنیا کو اللہ پاک نے دار الامتحان بنایا، آزمائشوں کا گھر بنایا، اور دنیا میں سب سے زیادہ مشقتیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر آئی ہیں۔ اس چیز کو بھی انسان اگر مد نظر رکھے، کانٹا چوبنے سے لے کر کسی بھی بڑی آزمائش کے آنے تک، پچھلے مضمون میں آپ حضرات نے حدیث سنی تھی کہ فرمایا ہے کہ کسی بھی بندہ مومن کو کوئی بھی غم تکلیف دکھ درد مصیبت پریشانی لاحق نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کانٹا تک چبھنا اس کو پیش نہیں آتا، مگر یہ کہ اس تکلیف پر بھی اللہ کی طرف سے بندے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہوں سے پاک ہے تو وہی تکلیف اس کے لیے درجہ اور رتبہ اور مقام بلند ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس طرح توبہ اور استغفار کے لیے ضابطہ ہے کہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے، پکا استغفار کرتا ہے، تو اگر اس کے ذمے کوئی گناہ ہو تو اس توبہ استغفار کی برکت سے اس کے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پہلے سے صاف ہے اور پھر بھی وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بقدر جتنی مقدار اس نے توبہ کی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے جتنے گناہ مٹنے تھے اللہ تعالیٰ اتنے درجے اس کے بلند فرماتے ہیں، اپنا قرب خاص اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بندہ مومن کی تو ہر دعا، ہر عمل، ہر نیکی، ہر ذکر و اذکار وہ نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں مشقتیں اور مصیبتیں سب سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام پر آئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے نبی، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے وادی مکہ پوری سونے کی بنا دی جائے۔ تو فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ پروردگار، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر کھا لوں، جس دن بھوکا رہوں تیرے حضور گریہ زاری کروں اور تیری یاد میں مصروف رہوں، اور جس دن سیر ہو کر کھانا کھاؤں تو دل کی گہرائی سے تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریفیں کرتا رہوں۔ تو آپ نے اعتدال کو مطلوب رکھا، چاہتے تو ہاں کر دیتے، وادی مکہ کے یہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت بنا کر سونے اور چاندی کے کر دیے جاتے، لیکن فرمایا کہ یا اللہ، مجھے یہ کیفیت پسند ہے کہ اعتدال پر رہوں، اگر ہمیشہ میں مال و دولت کے اندر ہی ریل پیل کے اندر رہوں گا تو شاید کہ مجھے وہ بھوک کی تکلیف، وہ غربت و افلاس کی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جو غربت کے مرحلے سے گزرا ہو، جو کسی مصیبت کے مرحلے سے گزرا ہو، جو کسی بیماری کی آزمائش کے مرحلے سے گزرا ہو، تو بعد میں بھی اس کو اندازہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ فقر و فاقہ کاٹنے میں کیا تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، غربت و افلاس کس چیز کا نام ہے، بھوک پیاس کس کو کہا جاتا ہے، بیماری کے اندر انسان کے پاس علاج معالجے کے اسباب نہ ہو تو انسان پر کیا بیتتی ہے۔ جیسے ایک انسان ہو جو ساری زندگی نعمتوں کی ریل پہل میں رہا ہو، گھر بھی ہے، بنگلہ کوٹھی ہے، کار، سب چیزیں نعمتیں موجود ہیں، اور بجلی کے ساتھ ایسی ایئر کنڈیشن کی ساری سہولتیں، اگر لائٹ چلی جائے تو متبادل جنریٹر کا سسٹم ہو، سولر سسٹم ہو، تو وہ ساری زندگی اگر نعمتوں ہی میں گزار کر آگے بڑھتا چلا آیا ہو تو اسے احساس نہیں ہوگا کہ تکلیف جھیلنے میں انسان کے اوپر کیا احساس، کیا اس کے جذبات ہوتے ہیں، کیا اس کے مزاج کے اندر کیا کیفیات گزرتی ہیں۔ کسی بھی میدان کے اندر انسان جب مشقت جھیل کر آگے نعمتوں کی طرف جاتا ہے تو لا محالہ اس کو اس تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے کہ غریب اپنی غربت کے اندر، بھوکا اپنی بھوک کے اندر، پیاسا اپنی پیاس کے اندر، اور مریض اپنی بیماری کے اندر، اور آزمائش اور مصیبت میں پھنسا ہوا انسان اپنی اس مصیبت کے اندر، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا تاثرات ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس کے دل کے اندر نعمتوں میں ہونے کے باوجود بھی اس کم درجے کا بھی احساس زندہ رہتا ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجائے یہ کہ ان سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو آپ اپنی ملکیت میں لے لیتے, فرمایا کہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر کھا لوں. جس دن بھوک ہو تو تیرے سامنے گریہ زاری عاجزی انکساری کے ذریعے دعاؤں میں لگا ہوا ہوں کہ یا اللہ انتظام فرما دے, اور جس دن پیٹ بھر کے کھانے کو مل جائے تو اس دن تیری شکر گزاری میں لگا ہوا ہوں. تو یہ اعتدال بندے کو مل جائے تو یقیناً پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں انعاموں کو حاصل کرتا ہے کہ رجوع اللہ بھی رہتا ہے, ہم وقت اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ بھی رہتی ہے, اور نعمتوں کے ملنے پر ہمیشہ وہ شکر گزار رہتا ہے. اس کیفیت کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی فقر و فاقہ کی سختیاں گزری اور مجھے بھی اللہ کی نوازشوں میں سے یہ نوازش سب سے زیادہ پسند ہے. آپ نے اس صفت کو اللہ کی مہربانی اور نوازش گردانا ہے کہ پچھلے انبیاء پر بھی یہ حالات آئے, معاشی لحاظ سے تنگیاں آئیں, فرمایا کہ مجھے بھی اللہ پاک نے یہ دولت عطا فرمائی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بالکل سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے, ابھی بھوک کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہوتی تھی کہ آپ ہاتھ روک لیا کرتے تھے. مکمل طور پر انسان سیر ہو کر کھانا کھائے اور حد سے زیادہ اپنے آپ کو لبریز کر لے, وہ چیز بھی انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے ضابطہ سکھایا کہ تین حصے رکھو, ایک کھانے کا, ایک پانی کا اور ایک سانس کا. انسان کی نعمت کی فراوانیاں ہوں تب بھی دسترخوان پہ جب بیٹھا ہو تو اعتدال کو ملحوظ رکھے, اتنا کھائے کہ جس کے اندر بھوک کی کچھ نہ کچھ کیفیت باقی ہو تو ہاتھ روک لے. یہ صحت کے لیے بہت مفید کھانا ثابت ہوتا ہے. اور پانی کے لیے ایک حصہ ہو اور ایک حصہ اس کے سانس کا ہو. حد سے زیادہ جب انسان کھانا کھاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر خیالات اور وساوس کا زور ہوتا ہے اور پھر شہوات بھڑکتی ہیں, اور اس کے بعد پھر انسان اس اعتدال کی راہ سے نکل کر بھٹکتی ہوئی راہ پر چل پڑتا ہے. اعتدال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا کہ کبھی بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا, اور آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی سے اس بات کا ذکر تک بھی نہیں کیا کہ میں نے کبھی سیر ہو کر کھانا کھایا ہو, کیونکہ آپ کو فقر غنا سے زیادہ اور بھوک پیٹ بھر کر کھانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسرے انسانوں کی طرح مشقتیں پیش آئیں تاکہ آپ کا ثواب بھی اور زیادہ ہو, بلند و بالا ہو, درجات بلند سے بلند تر ہوں. چنانچہ آپ کو مرض بھی لاحق ہوا اور درد وغیرہ کی بھی شکایت ہوئی, اور آپ کو گرمی اور سردی کا بھی احساس ہوا کرتا تھا, بھوک اور پیاس بھی لگتی تھی, آپ کو موقع پر غصہ بھی آیا اور طبیعت میں انقباض بھی ہوا, آپ کو تھکن بھی ہوتی تھی اور کمزوری اور بیماری بھی ہوئی, سواری پر سے گر کر آپ کے خراش بھی آئی, جنگ احد میں کفار کے ہاتھ سے آپ کے چہرے اور سر مبارک پر زخم بھی لگے, کفار طائف نے آپ کے قدم مبارک کو لہو لہان کر کے خون آلود بھی کیا, آپ کو زہر بھی کھلایا گیا, آپ پر جادو بھی کیا گیا, اور آپ نے دوا بھی کی ہے, پچنے بھی لگوائے ہیں, جھاڑ پھونک کا بھی استعمال فرمایا ہے, اور اپنا وقت پورا کر کے عالم بالا سے ملحق ہو گئے اور اس امتحان اور آزمائش کے گھر سے آزادی پا گئے. اگر یہ جسمانی تکلیف نہ ہوتی تو شاید کسی کو آپ پر الوہیت کا شبہ ہو جاتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بشری تقاضوں سے, ان بشری حالات سے مستثنی ہوتے تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے اللہ کا حصہ قرار دے دیا, کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ, اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے, ایک اللہ تعالیٰ کو, دوسرا حضرت مریم کو, تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, ان تینوں کے مجموعے کو انہوں نے اللہ قرار دے دیا, معبود قرار دے دیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بشری تقاضے سارے اور انسانی جو آزمائشیں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, ان تمام مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا ہے تاکہ کوئی آپ پر یہ شبہ نہ کر سکے شاید آپ بھی معبود ہیں. تو ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی حالات سے گزرے جس سے ایک عام انسان گزرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے تمام حالات, واقعات, زندگی بھر کے سبق آموز ہیں تاکہ مصائب میں آپ کی امت کے لیے تسلی کا سبب ہوں. جب سید الانبیاء حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی ہے تو ہم پھر کیا چیز ہیں؟ اگر دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی تو اس میں بیماریاں, تنگیاں, مشقتیں, مصیبتیں نہ ہوتی, اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی زندگی تنگ نہ ہوتی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جانے تک مشقتیں نہ جھیلتے، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نہ جھٹلاتی اور نہ ہی ان کا مذاق اڑاتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے اور اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کی آزمائش میں نہ پڑتے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی نہ گنواتے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے جانے اور قید میں پہنچنے کی مصیبتیں نہ اٹھاتے، اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام آرے سے دو ٹکڑے نہ ہوتے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہ رہتے، حضرت ایوب علیہ السلام موذی مرض میں کئی سال تک مبتلا نہ کیے جاتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف سے ظلم اور اپنی قوم کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں سے دوچار نہ ہوتے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم درویشوں والی زندگی نہ گزارتے، اور ان انبیاء عظام کے علاوہ سینکڑوں دیگر انبیاء ہیں جن پر پہاڑوں کے برابر مصائب کے بوجھ ڈالے گئے ہیں۔ تو طرح طرح کی آزمائشیں انبیاء پر پیغمبروں پر بھی آئی ہیں کہ انسان پر بھی خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آئے اور مشقتیں اور مصیبتیں آئیں تو انسان کو حوصلہ رہے کہ یہ سلسلے اللہ پاک نے سارے انسانوں کے لیے اور سب سے بڑھ کر جو انسانیت کا اشرف اور احسن اور انسانیت کے جو خلاصہ اور نچوڑ ہیں حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام ان پر بھی اللہ پاک نے ان آزمائشوں کو اتارا ہے، بیماری کے لحاظ سے، سختیوں کے لحاظ سے، کیا کچھ حالات انبیاء اکرام علیہ السلام پر نہیں آئے، ان حالات کو جب انسان سوچتا ہے تو اس کو تسلی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ ہم تو پھر بھی ان بڑے بڑے حالات سے بچے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشقتیں اور مصیبتیں کسی پر نہیں آئیں، لہذا جب کبھی کوئی پریشانی، تکلیف، غم یا مصیبت پیش آئے تو یہ سوچا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ معزز اور محبوب اللہ تعالیٰ کو حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر نبی پر طرح طرح کی تکلیفیں آئیں، انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب اللہ ہیں، جو اللہ کے سب سے زیادہ حبیب اور محبوب ہیں، ان پر بھی مشقت اور مصیبتیں آئیں اور اس قدر آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، جتنا مجھے اللہ کے لیے تکلیف میں مبتلا کیا گیا اتنا کسی اور بندے کو تکلیف میں نہیں ڈالا گیا۔ پوری انسانیت کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں، تکلیفیں ہر لحاظ سے آپ پر آئی ہیں، اور ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو پہنچی ہیں تو انہوں نے ان تکلیفوں پر صبر کیا، اپنی امتوں کو بھی صبر کا درس اور تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس ایوہ الناس من اصیب منکم بمصیبت من بعدی فلیعتز بمصیبتہ بی عن مصیبتہ التی تصیبہ، فرمایا کہ اے لوگوں، میرے بعد تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تسلی رکھے، حوصلہ رکھے، اور اپنی مصیبت کو چھوٹا سمجھتے ہوئے ان حالات کے مقابلے میں جو مجھ پر پیش آئے ہیں حوصلے سے کام لے، اس لیے کہ میری امت میں سے میرے بعد ہرگز کسی کو اتنی سخت مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جتنی سخت مصیبتوں کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں اپنی امت کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ تم پر جو حالات آئیں گے وہ ہرگز مجھ سے بڑھ کر نہیں ہوں گے۔ تو انسان پر کسی بھی نوعیت کی آزمائش آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، تو فرمایا کہ جب وہ میری مصیبت کو یاد کرے گا تو ان کو میری مصیبتوں کے پہاڑوں کے سامنے اپنی مصیبتیں رائی کے دانے معلوم ہوں گے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر وہ یہ سوچ لے کہ میرے ماں باپ پر، دادا پر، آبا اور اجداد پر، میرے خاندان والوں پر، ملک و قوم والوں پر کیسے کیسے حالات آئے ہیں تو اپنے حالات کی اسے پھر کوئی حیثیت نظر نہیں آتی۔ اسی طرح انسان پھر ہمت سے کام لیتا ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، عزم اور اس کے ارادے بلند ہوتے ہیں، اور وہ پھر فراخ دلی کے ساتھ بڑی بڑی مشکلات اور حالات کا مقابلہ کرنے کا اس کے اندر ہمت اور ارادہ اور عزم پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مشکل حالات سے مکمل نجات عطا فرمائے، آزمائش کے اس دور کو ختم فرما کر بیماری کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، تنگستیوں کے جو حالات آئے ہوئے ہیں، کتنی ہی بڑی تعداد ہے جو بے روزگار ہے، اور روزگار میں لگے ہوئے بھی کتنے ہی افراد ہیں جو تنگدست ہیں، اور کتنے ہی افراد ہیں جو مقروض ہیں، طرح طرح کی آزمائشوں میں گھرے ہوئی اس وقت پوری انسانیت اور پوری امت اس وقت مسائل سے دوچار ہے۔ ان حالات میں رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ان معاملات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک دور ہے، یہ بھی ایک آزمائش کی گھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب انسان نظر رکھتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور حوصلے سے انسان اپنے حوصلے بلند رکھتا ہے کہ وہ جس حال میں بھی ہو یہی سوچتا رہے کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے زیادہ سختیاں جھیلی ہیں, مجھ سے زیادہ سخت حالات آپ پر آئے ہیں, لیکن آپ نے ہر موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, صبر و تحمل سے کام لیا اور ہمیں بھی صبر کا درس دیا. انسان دعاؤں کا اہتمام رکھے, اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنی فریاد کرے. اور عجیب بات ہے کہ جب انسان مشکل میں گھرا ہوا ہو تو آنسو بھی بڑی جلدی نکلتے ہیں. اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کسی انسان سے تذکرہ کرے تو اپنے آنسوؤں پر ضبط نہیں رکھ پاتا. اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہے, مالک اور خالق اور رازق ہے, ہمارے مشکل کشا حاجت روا ہیں, ہماری معبود ذات ہیں کہ جس سے ہماری تمام کی تمام امیدیں وابستہ ہیں. زندگی اور موت, دنیا اور آخرت پوری اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے, اسی کی رحمت کے اوپر سارا دار و مدار ہے. تو انسان دعاؤں کا اہتمام رکھے اور جن حالات سے گزر رہا ہو ان حالات میں حسن تدبیر کے ذریعے سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی بہتر راہ کی تلاش میں لگا رہے, اور اس کے اندر ضرورت پڑے تو اپنے ہمدرد اور خیرخواہوں سے مشورے لیتا رہے, اور جب موقع آ جائے کسی مرحلے کے اندر فیصلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے استخارے کے ذریعے خیر کا بھی طلب کرتا رہے کہ یا اللہ میرے لیے خیر مقدر فرمائے. بہت بڑے بڑے معاملات پیش آتے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے, کاروباری سطح کا ہو, شادی بیاہ کا معاملہ ہو, سفر کا مرحلہ ہو, کوئی بھی رشتے ناطے کا معاملہ آ جائے, کسی بھی مرحلے پر انسان پہنچ کر کوئی اہم فیصلہ اس کو کرنا ہے, فرمایا کہ جب تمہیں کوئی اہم کام پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لو اور اپنے ہمدردوں سے مشورہ لے لو. فرمایا کہ جس نے اللہ سے خیر مانگی یعنی استخارہ کیا, استخارے کا مطلب خیر طلب کرنا, اور فرمایا کہ اپنے ہمدردوں سے مشورہ کر لیا تو کبھی بھی اس کو ندامت کا سامنا نہیں ہوگا, کبھی بھی اس کو پچھتاوا نہیں ہوگا. بغیر استخارے کے, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے بغیر اور اپنے ہمدرد اور خیر خواہوں سے رائے لیے بغیر انسان نے جب کبھی بیڑا اٹھایا ہمیشہ اس کو بھی ناکامی اور نا مرادی کا سامنا دیکھنا پڑا, سامنا کرنا پڑا. اس لحاظ سے دعاؤں کا اہتمام, حسن تدبیر, ہمدردوں سے مشورے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کے طلب کے ساتھ کوئی بھی آزمائش آ جائے, کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے اس مصیبت کو دور کرایا جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے کہ جب اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان پر جب انسان عمل کرے گا تو ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے مشکلات ختم فرما کر آسانی کی راہیں ہموار فرمائیں گے. اللہ تعالی ہی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دینے والے ہیں. جب اسی کی ذات پر بھروسہ ہوگا اور تمام تر نظر اسی کی ذات پر ہوگی تو انشاءاللہ اس مصیبت کو بھی, اس تکلیف کو بھی, اس آزمائش کو بھی جس میں انسان مبتلا ہے, اس شر کو بھی اللہ پاک خیر بنا دیں گے. کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ بظاہر انسان کسی آزمائش میں گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے فرشتوں تک کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس آزمائش میں, اس شر میں اللہ پاک نے اس کے لیے کیا خیر مقدر کیا ہوا, کیا کی ہوئی ہے. اس لحاظ سے دونوں حالتوں میں راضی رہے, نعمت مل جائے شکر گزاری میں لگ جائے, نعمت کے حصول کی طلب میں ہو, انتظار میں ہو تو رجوع اللہ رکھے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کے ذریعے باتیں کرے, اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھے اور اس سے عرض و معروض کے ذریعے اپنے مطالبات منواتا رہے. اللہ تعالیٰ شکور ہیں, قدردان ہیں, بندوں کی تھوڑی سی توجہ پر اللہ تعالیٰ مکمل توجہ عطا فرماتے ہیں. وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ چلتے ہیں, بندہ اگر ایک ہاتھ اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ ایک با اس کی طرف چلتے ہیں, بندہ اگر چل کے اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں. سچی پکی توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بندہ تعلق قائم کرے اور اس کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے, متبع سنت ہو, جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے سنبھل کر زندگی گزارتا ہو تو محدود وسائل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال زندگی ایسی عطا فرمائیں گے کہ وہ خوشیوں سے مالا مال ہوگا. حضرات علماء اکرام نے مصائب اور آزمائشوں کے مرحلے کے اوپر بھی جو انسان کے اوپر کوئی مصیبت, کوئی بیماری, کوئی مشقت, کوئی تنگی آئی ہو, فرمایا کہ وہ بھی حکمتوں سے خالی نہیں ہے. جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے, کوئی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے, حکیم الامت حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نمودار ہوتی ہیں. فرمایا کہ انسان اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے. بسا اوقات نعمتوں میں, مال و دولت میں, فراوانیوں میں انسان اس قدر مالا مال ہو جاتا ہے کہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے.
لیکن جہاں اس کو کوئی جھٹکا پڑا، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف اس کے سر پر آئی، تو یک لفظ اللہ یاد آ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ آزمائش اور مصیبت میں فوری طور پر اہل ایمان، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. کوئی بھی خطرہ سامنے آیا، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی جھٹکا اس کو لگا اور کچھ نہ بھی ہو، تو فوراً اللہ خیر اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، اللہ خیر، یا اللہ خیر. تو یہ مومن کی ایمان کی علامت ہے کہ اس کو آزمائش اور مصیبت آنے کے ساتھ ہی اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، کہ انسان جب مشکلات میں گھرتا ہے نا، تو جائزہ لیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مجھ سے ہوا ہے. اگرچہ روزانہ ہی ہوتا ہے، وہ اپنی ان کوتاہیوں سے، غفلتوں سے غافل رہتا ہے، لیکن جب شکنجے میں جکڑا جاتا ہے تو انسان چوکنا ہوتا ہے اور توبہ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگتا ہے، اور پھر آزمائش کو اپنے لیے پاکیزگی کے ذریعے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیوریکم من آیاتہ، آپ نے دیکھا کہ سمندر کے پانی کے اوپر ہم نے اپنی نعمت کی وجہ سے کشتیوں کو چلایا ہے، بڑے بڑے پانی کے جہاز ایسے تیرتے ہوئے جاتے ہیں جیسے زمین کے اوپر سفر ہو رہا ہو. پانی اتنا ملائم ہے کہ سوئی اس پہ ڈال دو تو سوئی اس پانی کو کاٹتی ہوئی تہ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے منوں ٹنوں جہاز بھاری بھرکم اس کے اوپر جمے کھڑے ہوئے، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا قدرت کا کرشمہ ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندروں کے اندر ہم نے پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے جہاز کھڑے کر دیے، یہ اس کی قدرت کا جیتا جاگتا منہ بولتا ثبوت ہے. فرمایا کہ اذا غشیہم موج فی الظلل دعوا اللہ مخلصین له الدین، سمندر میں جا رہا ہے جہاز ہے، کشتی ہے، اور آندھی اور طوفان آیا اور سمندر کے اندر بھنور آ گیا. جیسے ہی وہ پانی بھوچال کے اندر آیا اور پانی نے کشتی کو، جہاز کو اپنی لپیٹ میں لیا، پر اللہ پاک فرماتے ہیں بڑے بڑے کافر وہ بھی پکے موحد بن جاتے ہیں، فوری طور پر سارے اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں کہ یا اللہ یہ وقت ہے، صرف تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے. دعو اللہ مخلصین، خالص اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ پکارتے ہیں. کیوں؟ مصیبت پڑی ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ کو بچا لیتے ہیں، نجات دے کے کنارے تک پہنچا دیا. جب نجات دے کے وہاں پہنچ گئے، ایسے ہو گئے جیسے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. تو مصیبت انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے، کافر تک کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، تو اہل ایمان کی تو شان بڑی نرالی ہے. تنبہ ہوتا ہے کہ فلاں کام کی وجہ سے شاید تکلیف مجھ پر آئی ہو، شاید فلاں کام کی وجہ سے، تو اس کو اپنی کوتاہیوں کی طرف تنبہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کو مصیبتیں اور تکلیفیں دے کر ان کا میل کچیل صاف کرتے ہیں، ان کے وساوس اور معاصی سے جو غفلت دل میں پیدا ہوئی تھی اس کو دور فرما دیتے ہیں. اور مصیبتوں اور تکلیفوں سے انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں. بڑے بڑے متکبر جب مصیبت میں گھرتے ہیں، عاجزی انکساری کا پیکر بن جاتے ہیں، وہ سارے گھمنڈ، وہ تکبر کے بول سب خاک میں مل جاتے ہیں، اور انسان اپنی عام اس مزاج پر آ جاتا ہے جو مزاج اس کا ہونا چاہیے. اور اسی طرح مصیبت زیادہ لوگوں کے دل پر دنیا کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، اور راحت سے پہلے مصیبت کی وجہ سے راحت کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح بھوکے انسان کو شدید بھوک کے بعد کھانا ملے تو کس قدر اس کا مزہ دوبالا ہوتا ہے، پیاسے انسان کو شدید پیاس کے بعد پانی ملے تو کس قدر مزہ دوبالا ہوتا ہے. تو آزمائش کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور پریشانی میں دو طرح کی مصلحت ہوتی ہے. چھوٹی مصلحت تو یہ کہ پریشانی کے بقدر دل میں طاقت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. جتنی زیادہ سخت آزمائش اور پریشانی ہوتی ہے، اتنا ہی انسان کا دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ اس آزمائش کو جھیلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بڑی مصلحت یہ کہ انسان اپنے معاملے کو اپنے مالک و خالق کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کی ذات پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے. رجوع اللہ اس کو ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگاتا ہے. اور بسا اوقات مصیبت جو انسان کو مصیبت نظر آتی ہے تو وہ کوئی قہر خداوندی نہیں ہوتی، بلکہ مہر خداوندی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے بسا اوقات اس بندے کو اپنے نزدیک کر لیتے ہیں. وہی بندہ تھا جو مصیبت سے ہٹ کر غافل تھا، دور تھا، مصیبت میں پڑا، اللہ والا بن گیا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور مصیبت کو قہر کے بجائے مہر بنا دیتے ہیں، مہربانی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور اگر انسان یہ جان لے کہ دنیا میں غم پہنچنا ضروری ہے، تو انسان کو پھر دکھ اور تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنا بھی آسان ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول کا خوگر اور عادی ہو جاتا ہے. تو انسان اگر یہ جان لے کہ دنیا تو ہے ہی آزمائشوں کا گھر، تکلیفیں یہاں آتی ہیں، اس سوچ کے ساتھ جب وہ زندگی گزارتا ہے، جب وہ تکلیف آئے گی سمجھ جائے گا کہ میری زندگی میں یہ تکلیف کا مرحلہ لکھا تھا، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کو سہ سکتا ہے. اس پر حضرت نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ خاتون تھی شادی ہو کر کہیں ایسی جگہ گئی جو لوگ چمڑے کو دباغت دے کر چمڑے کا کام کیا کرتے تھے، تعفن تھا، بدبو تھی. تو کہا کہ تمہارے گھرانے میں تو بدبو بہت ہوتی ہے، چند دن وہاں رہی تو اس ماحول کی عادی ہو گئی، بدبو کی حس ختم ہو گئی، بدبو کا اس کے دماغ کے اندر چونکہ مماثلت ہو گئی تو وہ تیزی شدت محسوس ہونا ختم ہو گئی. چند دن بعد کہنے لگی کہ جب سے میں تمہارے گھر آئی ہوں اس کے بعد سے تم لوگوں کے گھر کی بدبو ختم ہو گئی، حالانکہ وہ خود اس بدبو کی عادی ہو چکی تھی. تو انسان کی اللہ پاک نے ایسی عادت رکھی ہے کہ اچھے ماحول میں ہوتا ہے اچھائی میں ڈھل جاتا ہے، برے ماحول میں ہوتا ہے برائی میں ڈھل جاتا ہے. تو یہ سوچ اگر انسان کی بن جائے کہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، آزمائشیں طرح طرح کی آئیں گی، تو آزمائش کے آتے ہی بجائے وہ شور شرابہ کرے، وہ اویلا کرے، شکوہ شکایت کرے، اور ہمت اور حوصلے کے بجائے وہ حوصلے ہار جائے، یہ کم ہمتی ہوگی. جبکہ وہ اس چیز کو جانتا ہوں کہ من جانب اللہ جو معاملات میرے لکھے ہیں وہ مجھ پر آئیں گے، تو صبر و تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ، رجوع اللہ اللہ کے ساتھ دعائیں کرتا ہوا وہ اس مرحلے سے خوش اسلوبی کے ساتھ آگے گزر جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہر طرح کی مشکلات کو ختم فرمائے، آزمائشوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے، بابرکت زندگی نصیب فرمائے، اور اس کے حلال کی فراوانیاں نصیب فرمائے. ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اللہ پاک ہمیں بھی پوری امت کو حفاظت نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.